الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج یکم محرم الحرام تھی، اسلامی تاریخوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے سورج غروب ہونے کے بعد دوسری تاریخ شروع ہو گئی. ہمارا دین جو اسلام ہے، ایسا فطری دین ہے کہ فطرت سے ہٹ کر اس میں کوئی بات نہیں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دن، اس کے مہینے، اس کے سال سلامتی کے ساتھ گزریں، امن کے ساتھ گزریں، راحت و عافیت سے گزریں. ہر شخص کی یہ خواہش. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر مہینے جب نیا چاند نظر آتا ہے، اس کے لیے جو دعا سکھلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو اس میں اس خواہش کا اظہار: اللهم اهل علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. کہ اللہ، یہ چاند جو ہم پر آپ نے طلوع فرمایا ہے، دکھلایا ہے، امن اور امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، سلامتی یہ جان بھی اس میں ہے، سلامتی یہ ایمان بھی ہے، سب کے سب، کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، جان کی سلامتی کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ والتوفیق لما تحب وترضى، ایسی بات کی توفیق کے ساتھ ہو کہ جس سے تو محبت بھی کرے، جس کو تو پسند بھی کرے. یعنی ایسے کاموں کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائیے کہ جو آپ کے نزدیک محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں. اور ساتھ میں ربی و ربک اللہ کہہ کے یہ بتلا دیا کہ چاند، تجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرا ربی اللہ ہے، تیرا ربی اللہ ہے. یعنی تو بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، ہم دونوں کا خالق کوئی اور ہے. اس لیے نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت تجھ میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ، جو چاند تو نے ہم پر طلوع فرمایا ہے نئے مہینے کا، تو اپنے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے باعث سلامتی ہو، باعث امن ہو، عافیت کا سبب ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب ہر مہینے ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو جب سال تبدیل ہوتا ہے اسلامی، اس وقت بھی یہ دعا کی جاتی ہے. اور یہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی مبارکباد دے کہ بھئی نیا اسلامی سال مبارک ہو تمہیں، اس لیے کہ ہمارے سال کی ابتدا تو یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ کیسے سکون اور امن سے ہوتی. تو اس لیے ایک تو اس موقع پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلامی تاریخیں لکھیے، عادت ڈالیے، ڈائری لکھتے ہیں تب، خطوط لکھتے ہیں تب، دونوں تاریخیں چاہے لکھنا شروع کریں، لیکن ترجیح دیں اسلامی تاریخ کو، تاکہ تاریخ بھی یاد رہے کہ آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے. عام طور پر لوگ بہت زیادہ اہتمام کر لیں تو رمضان کے چاند کا کرتے ہیں، یا عید کا کر لیتے ہیں، یا بقرعید. بقرعید کا بھی کم ہوتا ہے، لیکن بس رمضان اور عید کا چاند ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا بہت اہتمام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ورنہ یہ بھی سنت ہے کہ ہم حساب کتاب درست رکھنے کے لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ جس رات چاند نظر آنے کا امکان ہو اس رات دیکھیں، کوشش کریں. لازم بات ہے کہ ہم کوشش سے چاند نکال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی طرف سے ایک ہمارے لیے ہماری طرف سے ایک کوشش ہوگی کہ ہم نے بھی چاند دیکھنے والوں میں اپنا نام لکھوا دیا، تو انشاءاللہ اس پر باعث ثواب ہوگا یہ عمل ہمارے لیے. اور سنت سمجھ کر یہ عمل کریں. تو اس لیے اسلامی تاریخوں کو عام کیجیے اپنے لکھنے لکھانے میں، استعمال میں. اسلامی تاریخ لکھیں، سن ہجری جو ہے اس کو لکھیں. آپ دیکھیں کہ ہندو اپنی تاریخیں لکھتے ہیں، ایرانی اپنی تاریخیں لکھتے ہیں، مختلف لوگ اہمیت دیتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک لے دے کے ہمارے یہاں عموم نہیں ہے اس بات کا. ورنہ جن لوگوں کے ہاں عموم ہے ان کے ہاں اسلامی تاریخ ہی چلتی. اب اہل عرب ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، وہاں پر تاریخ اسلامی ہوگی. حتیٰ کہ آپ ان کے ملک میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں تب، نکل رہے ہیں تب، مہر جو لگائی جائے گی وہ اسلامی مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. تو بہرحال ہمیں بھی اس کو فروغ دینا چاہیے. اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے، یہ ہمیں یاد ہوں. اور ورنہ عام طور پر نہ تو ہمیں مہینوں کے نام آتے. جہالت کے زمانے کے دیکھو ہندوستان میں ہم لوگ رہے، اس لیے ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان سے عام طور پر آپ سن لیجئے رمضان کا چاند، عید کا چاند، اس کے بعد پھر خالی کا چاند، پھر کنڈوں کا چاند، شبرات کا چاند، گیارہویں، اس طرح سے ان کے ہاں مہینے اس طرح چلتے ہیں. کون سا مہینہ پہ؟ خالی کا مہینہ. اب خالی کا مہینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی مرا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا، کس اعتبار سے خالی؟ لیکن بس مشہور ہے خالی کا مہینہ. شوال کو عام طور پہ خالی کا مہینہ کہہ دیتے ہیں، اور رجب کا مہینہ کو کونڈوں کا مہینہ کہلاتا ہے. آگے ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا تو وہ گیارہویں کا مہینہ کہلائے گا. ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اسے بارہ وفات کا مہینہ کہتے تھے، اب بدل کے یار لوگوں نے عید میلاد النبی کر دیا اس کو. تو اس لیے اسلامی جو مہینے ہیں ان کے نام بھی یاد کریں، اور ان تاریخوں کو بھی فروغ دیں کہ ہم خط و کتابت میں ان تاریخوں کو استعمال کریں. اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے اسلامی تاریخ لکھیں، اور اس کے بعد پھر جو انگریزی تاریخ ہے وہ لکھیں، کیونکہ وہ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے. یہ نظام قمری ہے، وہ نظام شمسی ہے، اور شمس و قمر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس لیے ہیں اللہ ہی کی تخلیق دونوں، چاند بھی اور سورج بھی، لیکن اسلامی اعتبار سے چونکہ قمر کے مہینے کو فوقیت حاصل ہے، اور عام طور پر حساب کتاب عبادتوں کا سب وہ چاند کے حساب سے ہی ہوتا ہے. مثلا روزہ آپ رکھتے ہیں تو چاند کے حساب سے، عید کرتے ہیں تو چاند کے حساب سے، محرم کرتے ہیں تو چاند کے حساب سے. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو چاند کے حساب سے چونکہ آپ کرتے ہیں، اس لیے اپنی عبادات کو درست اور صحیح رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو فروغ دیں. تو ایک بات تو یکم محرم الحرام اور نئے سال کی، اسلامی سن ہجری کا نیا سال شروع ہوا ہے 1426، اس کے اعتبار سے ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں یعنی شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. لوگ مردوں پہ ہی تو روتے ہیں، انہی کا تو ماتم کرتے ہیں، لیکن کسی نے خوب کہا ہے کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب ہماری نظر میں وہ زندہ ہیں، شہید ہیں، تو پھر ماتم کس بات کا؟ ایک شاعر تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، متمم، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، غلط فہمی کی بنا پر اس کے بھائی کو مار ڈالا گیا تھا، تو دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی، اور وہ مرثیہ کہا کرتا تھا اپنے بھائی کا، اور بڑا زبردست مرثیہ کہتا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اسے بلواتے تھے اور اس سے مرثیہ سنتے تھے کہ سناؤ بھائی، اور پھر اس کو کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے بھی شاعری سے لگاؤ ہوتا اور مجھے شعر کہنا آتے، یا یہ کہ میں تیری طرح شعر کہہ سکتا، تو میں اپنے بھائی کا مرثیہ کہتا. تو بعض اوقات اپنے بھائی زید کے لیے کہا کرتے تھے کہ اس کا مرثیہ کہو، لیکن بڑا اچھا جواب دیا متمم نے. اس نے کہا کہ امیر المومنین، اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح شہید ہوتا تو میں اپنے بھائی کا کبھی مرثیہ نہ پڑتا. کتنا عمدہ! سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسی تعزیت اس شاعر نے کی ہے میرے بھائی کی، کسی نے ایسی نہیں کی. یعنی اتنی تسلی دی، کتنی تسلی ہے اس میں کہ اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح شہید ہوتا تو پھر کبھی میں اس کا مرثیہ نہ پڑتا. تو اس لیے اس سے ہی پتہ چل گیا کہ شہید کا تو مرثیہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو بلاحیاؤ ولاک اللہ تشعور، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، ان کی زندگی کا تمہیں ادراک نہیں کہ شعور کس قسم کی ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاحیاؤن عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے ان کے رب کے پاس. اب رزق کیسے دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں، لیکن اس سے بہرحال یہ معلوم ہوا کہ انہیں خاص قسم کی حیات حاصل ہے. اور اسی سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جب شہیدوں کو حیات حاصل ہے تو انبیاء کو اس سے زیادہ بدرجہ اولا جو ہے وہ حیات حاصل ہے. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا شک و شبہ شہیدوں سے مرتبے میں بلند ہے کہ نہیں؟ تو جب شہیدوں کو حیات حاصل ہے تو انبیاء کو حیات حاصل کیوں نہیں ہوگی؟ انہیں بھی ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. اس لیے ہم زیادہ بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے، لیکن قرآن مجید جب شہیدوں کی حیات کو ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے تو انبیاء کا درجہ بہرحال شہیدوں سے بلند ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہیں، اور ان کو بھی ایک خاص قسم کی حیات حاصل. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے یکم محرم الحرام. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی، حق کو باطل میں تمیز کرنے والے، اسی لیے ان کا لقب فاروق اعظم، کیونکہ فرق کرنے والے ہیں بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جس راستے سے گزر جائیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس راستے سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے پھر نہیں گزر سکتا، ایسے حق پر چلنے والے تھے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ حق وہاں ہوگا جہاں عمر ہوگا. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ جہاں حق ہو وہیں عمر کو ہونا چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جہاں عمر ہوگا حق وہاں ہوگا. کیا مطلب ہے کہ عمر حق کے علاوہ کہیں اور ٹھہر ہی نہیں سکتا. جہاں عمر کو دیکھو سمجھ لو کہ حق بھی یہی ہے. یعنی اتنا حق پر چلنے والے تھے وہ کہ ان کی موجودگی حق کی علامت اور حق کی نشانی ہے، کہ یہ صحیح. اب اس سے ان کی ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اولو العزمی کا، ثابت قدمی کا اور عزیمت کا، کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا غالب، اور وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں فیصلے کے لیے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن یہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں تو عمر فاروق سے فیصلہ کراؤں گا اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سیدنا عمر فاروق تو بڑے سخت مزاج ہیں اور کافروں پر تو بہت ہی سخت ہیں، لہذا وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے. یہ ان کے ذہن میں بات تھی. بہرحال وہاں پر فیصلہ لے جایا گیا، یہودی مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم فیصلہ چاہو تو وہاں لے جاؤ. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کے خدمت میں وہ پہنچے دونوں کے دونوں، تو یہودی نے کہا کہ آپ فیصلہ تو کیجئے گا ضرور، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ اس معاملے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا. تو حضرت عمر فاروق نے اس منافق سے کہا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا یہودی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں ہمارا. فرمایا کہ اچھی بات. گھر میں گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو بہرحال یہ ایمان کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ پھر کسی کی بات سننا پسند نہیں فرماتے تھے، اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جب ایک فیصلہ کر دیا تو اس پر ہر ایک کو راضی ہونا چاہیے. اور قرآن مجید بھی یہ بات کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اور اس بات کا اختیار انہیں حاصل نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب کسی کام کا فیصلہ نبی اللہ اور رسول کر دیں تو کیا اختیار نہیں ہے؟ ان یکون لهم الخیارت من امرهم، انہیں پھر اپنے امر میں، اپنے کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم ایسا کرو، اب وہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، وہ قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی پھر موت. دنیا کے اندر آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سولی پر لٹکا دیتے ہو بھائی. قائد اعظم کی توہین کوئی کرے تو کہتا ہے کہ بھائی اس کو سولی پر لٹکا دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کا جی چاہے جو کہتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. حالانکہ یہ بات یہودی بھی خوب سمجھتے ہیں، نصرانی بھی خوب سمجھتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی توہین کرے، گستاخی کرے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ غلط بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے یا ان کے فیصلوں کو کوئی قبول نہ کرے تو یہ بھی تو گستاخی ہے نا. آج عدالت عالیہ کوئی حکم جاری کر دے اور کوئی اس حکم کو نہ مانے تو کہتے ہیں کہ جی عدالت عالیہ کی توہین ہو گئی، اس کے حکم کی پیروی نہیں کی گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم جاری فرمائے اور کوئی شخص اس کو قبول نہ کرے اور دوسرا آدمی جو اس کو ختم کر دے، تو اس کو کوئی ظلم سے تعبیر کر سکتا ہے کیا؟ اور چونکہ اس وقت اسلامی حکومت تھی، یہ بات بھی خوب سمجھ لینا چاہیے، اس زمانے میں اختیار نہیں ہے. اضطراری طور پر اگر کوئی شخص جذبات کے روح میں آ کر ایسا عملی قدم اٹھا لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قانونی بات نہیں ہے یہ، کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کہنے پر اس کو خود قلم سر قلم کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال بات یہاں دوسری نکل گئی. یہاں اصل میں کہنا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ثابت قدم انسان تھے اور ایسے اولو العزم اور جلیل القدر صحابی تھے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی شخص جو ہے وہ فیصلہ ان سے لینا چاہے. تو فرمایا کہ میرا فیصلہ یہی، سفر حج کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک وادی سے گزر ہوا، چاندنی رات تھی، چاند کو دیکھتے رہے، چاند مختلف مرحلوں میں کبھی چھپ جاتا تھا کبھی ظاہر ہو جاتا تھا، تو اس کو دیکھتے رہے اور پھر یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ میری زندگی بھی اسی طرح گزری ہے اور اب میرے اعضا جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، اس لیے مجھے اپنے رفقا سے ملا دیجیے. اور خاص طور پر یہ دعا آپ نے کی، اللہم انی اسلک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، اپنے راستے کی موت عطا فرمائیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری وفات ہو. اللہ تعالی نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور غالباً پہلے یہودی تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہوئے. انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا تھا وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ گیا. کہا کہ تمہیں ایسا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ کی علامات جو ہیں وہ تورات میں بھی ہیں، یعنی یہ کتابوں میں بھی ہم پاتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میرا ذکر تورات میں بھی ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یعنی ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنی کتابوں میں ہمارا ذکر فرماتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کی تائید ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے جو آیت نازل فرمائی ہے، صفات بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے رفقا کی، یعنی صحابہ کرام کی. والذین معه اشداء على الكفار، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت رحیم و کریم. تو ویسے تو سارے صحابہ کرام ایسے ہی تھے، لیکن یہ صفت بدرجہ اتم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. شروع زمانے میں تھوڑی مزاج میں سختی زیادہ تھی، لیکن جب بعد میں خلافت کا بوجھ پڑا آہستہ آہستہ وہ سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ کا جو اس نے سلوک تھا وہ مثالی تھا. ایک کافر کا گزر ہوا چوکی سے، چوکی پہ جو صاحب موجود تھے انہوں نے جس گھوڑے پر وہ سوار تھا، غالباً ذمی تھا، تو اس کی قیمت 20,000 لگائی گئی اور کہا کہ بھئی اس کا تم ٹیکس دو گزرنے کا، راہداری کا. اور دو مرتبہ ٹیکس، یعنی جتنی مرتبہ گزرو ٹیکس دو. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اس نے شکایت کی. آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اچھی بات ہے, تمہاری شکایت دور ہو جائے گی. اور اتنا تیز ترین ان کا انتظام تھا کہ جب وہ دوبارہ وہاں سے واپس ہوا تو سیدہ عمر فاروق کا فرمان پہلے جاری ہو چکا تھا کہ ایک ہی شخص سے دو مرتبہ ٹیکس نہ لیا جائے. تو ان کی بھی خبر گیری کرتے تھے, اور پھر اس کے علاوہ راتوں کو جو پہرے دیتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے, ایک ایک شخص کے احوال کی فکر کیا کرتے تھے. آپ سوچئے کہ مدینے سے باہر ایک قافلہ آ کر ٹھہرتا ہے اور رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود تکلیف کی, آپ مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا آپ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑو اور دیکھو مدینے سے باہر ایک قافلہ آیا ہے, آؤ چلو ان کی خبر گیری کرتے ہیں, وہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے, اور چل کر پہرا دیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو دونوں حضرات رات بھر پہرا دیتے رہے اور قافلے والے آرام سے سوتے رہے. بات یہی ہے کہ جب محافظ جاگتے رہتے ہیں تو لوگ سوتے رہتے ہیں, لیکن اگر محافظ سو جائیں, قوم کے رکھوالے سو جائیں, تو پھر قوم کی نیندیں اڑ جاتی. لیکن یہ تو امیر المومنین تھے اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ بنفس نفیس جا کر لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے. ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ایک خاتون کی آواز آئی, وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اپنے شوہر کی جدائی میں, تو بہت متاثر ہوئے, اپنی بیٹی کے پاس آئے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, اور ان سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے رہ سکتی. تو انہوں نے کہا 4 مہینے. قانون بنا دیا کہ کوئی شخص جو بھی جہاد میں ہے کہیں بھی گیا ہوا 4 مہینے کے اندر اپنے گھر واپس لوٹے. اور خاص طور پر جو مجاہدین اسلام تھے ان کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ آئندہ 4 مہینے کے اندر اندر گھر پر ضرور آؤ. تو یہ سب چیزیں, ایک مرتبہ دیکھا ہے خاتون کو کہ اس کا بچہ رو رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ عورت اس بچے کو چپ کرا, اور پھر آپ تشریف لے گئے, تھوڑ دیر بعد آ کے دیکھا پھر وہ رو رہا تھا. تو پھر آپ نے ذرا ڈانٹا اس کو کہ میں نے تجھے کہا تھا اسے چپ کرا دے, تو کیسی ماں ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور تو اسے چپ نہیں کراتی. تو اس عورت نے کہا کہ تم جاؤ میاں اپنا کام کرو, تمہیں پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑ دے تو وظیفہ جاری ہوتا ہے, اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ دودھ چھڑا دوں تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن صبح یہ فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری کر دیا جائے. اب اس کا انتظار کسی کو نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ عورت دودھ چھڑائے اور پھر جا کے اس کا وظیفہ جاری ہو, بلکہ آئندہ جیسے ہی کسی کی یہاں ولادت ہوگی اس کا وظیفہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری ہو. آپ بتلائیے, یہ سارے نظام تو ہمارے ہیں. آج دنیا مثالیں دیتی ہے کہ فلاں دنیا کے فلاں علاقے میں یہ نظام ہے, فلاں جگہ یہ نظام ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں سے نظام چرایا ہوا ہے, لیا ہوا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے اس نظام کی حفاظت چونکہ نہ کر سکے اس لیے دوسروں نے اپنا لیا. اور ہمارے ہاں بچے کے تو دور کی بات ہے, یہاں تو لوگ بھوکے مر جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو معاملہ تو اب کہیں سے کہیں پہنچ گیا, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں یہ سارے نظام جاری کیے تھے, ایک ایک شعبے کو انہوں نے ترقی دی اور مثالی بنا دیا. قاصدوں کا ایسا تیز ترین نظام تھا کہ میلوں اور مہینوں کی مسافتوں پر جو شہر ہوتے تھے وہاں پر جو ہے وہ ہفتوں میں خبر پہنچ جاتی تھی, دنوں میں پہنچ جاتی تھی. تو یہ تیز ترین نظام انہوں نے قائم کیا. اس کے علاوہ اس پر بڑی نظر رکھتے تھے کہ عمال کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ کامیاب اس لیے تھا کہ لچک ذرا بھی نہیں تھی ان کے یہاں, اور خاص طور پر اقربہ پروری کا تو نام و نشان نہیں تھا. اس لیے غیروں کو بھی کبھی انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہو سکی. ان کی بیوی نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کسی بادشاہ کی بیوی کو ایک عطر تحفے میں بھیجا بوتلوں میں بھر کے. جب وہ قاصد وہاں سے واپس آیا تو جن بوتلوں میں انہوں نے عطر بھیجا تھا اس نے اس کو زر و جواہر سے بھر کر بھیج دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا وہ سارا کا سارا بیت المال میں داخل کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے عطر تمہارا ضرور تھا لیکن پیغام لے کر جانے والا جو قاصد تھا وہ سرکاری تھا, سرکاری قاصد لے کر گیا, سرکاری قاصد لے کر آیا, اس لیے ٹھیک ہے تم اپنے عطر کی اجرت لے لو بھی بنتی ہے اور باقی مال بیت المال میں جمع کرا دو. اور یہ بیت المال بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختراع تھی, آپ ہی نے قائم فرمایا سب سے پہلے دنیا میں. تو یہ معاملات تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ پیشنگوئی فرمائی کہ بظاہر آپ کا کام پورا ہو گیا ہے. مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام تھا ابو لولو فیروز, اس کا کام تھا چکی بنانا, چکیاں بنایا کرتا تھا. ایک شکایت لے کر اپنے مالک کی سیدنا عمر فاروق کے پاس آیا, غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مالک تھے, اور کہا کہ میرا مالک مجھ سے پیسے زیادہ لیتا ہے. پوچھا کتنے پیسے لیتا ہے؟ کہا 2 درہم یومیہ. کہا کہ تمہارا ہنر جتنا بڑا ہے اور اس کی اجرت جتنی تم لیتے ہو اس کے مقابلے میں 2 درہم کچھ بھی نہیں ہے, لہذا یہ ظلم نہیں ہے, مناسب پیسے ہیں. تو یہ مزید دل میں مخاصمت سیدنا عمر فاروق کی اس نے پال لی. پہلی مخاصمت تو یہ تھی کہ چونکہ یہ ایرانی مجوسی تھا آتش پرست, اور سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو اس کی مخاصمت بھی دل میں تھی. دوسرا معاملہ یہ پیش آ گیا, پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجوسی غلام کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا تو بہت اچھی چکیاں بناتا ہے, ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے. تو کہا کہ ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرا ہوگا. اور مطلب اس کا یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور مشرق و مغرب میں جب یہ اطلاع پہنچے گی تو لوگ حیران رہ جائیں گے. جب یہ وہاں سے چلا گیا واپس تو جو لوگ کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اسے گرفتار کر لیں. کہا کہ نہیں, جب تک جرم سرزد نہ ہو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا کسی کو. تو کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی, کوئی مقدمہ رجسٹرڈ نہیں ہوا, بس وہ چلا گیا دھمکی دے کے. اور پھر جیسے ہی اس بدبخت کو موقع ملا مسجد میں اپنے آپ کو چھپا کر چادر میں آیا, ایک زہر بھرا خنجر لے کر جو بہت تیز دھار والا تھا, اور صف میں بیٹھ گیا آ کر نمازی کی طرح. اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وقت کا جو امیر ہوتا ہے وہ جہاں دنیاوی کرتا ہے اور قوم کی امامت کرتا ہے وہیں وہ مسجد کا امام بھی ہوتا ہے. یہ صفت بھی اس میں ہونی چاہیے. بہرحال نماز پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے اور آپ نے نیت اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی, تلاوت شروع کی, تو اس بدبخت نے عقب سے آپ کے حملہ کیا اور اس خنجر سے وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا. اور چونکہ زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا, تیز دھار تھا, اس کا اثر ہوا, فوری طور پر آپ محراب ہی میں گر پڑے. لیکن آپ نے گرتے گرتے بھی حضرت عبدالرحمن ابن عوف جو پیچھے کھڑے ہوئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلے پر ان کو کیا اور اشارے سے کہا کہ نماز پڑھاؤ، کہ نماز مکمل کرو اس وقت. اور ایسے عالم میں بھی فریضہ خداوندی کو ترجیح دی اور کہا کہ نماز مکمل کرو، اشارے سے ان کو کہا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے جلدی جلدی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد پھر ایک کوہرام بپا ہو گیا مسجد نبوی میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا قاتلانہ حملہ کیا کہ شاید ہی اس سے جانبر ہو سکے. چنانچہ آپ نے اس زخمی حالت میں پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک وہ فیروز لولو نامی غلام نے جو مجوسی تھا. تو فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوا. گھر پر آئے، حکیم کو بلایا گیا، دوا پلائی گئی، لیکن وہ دوا جو ہے اس نے کام نہیں کیا. دودھ پلایا گیا، جسم سے خارج ہو گیا. فرمایا کہ میاں دوا وغیرہ سے ہم گزر گئے ان مرحلوں سے، ہم نے جو دعا کی تھی اب تو دعا کا وقت شروع ہو گیا. وہ جو دعا کی تھی اللہم انی اسلوکا شہادتن فی سبیلی ووفاتن فی بلد رسولی، اب تو اس کی قبولیت کا وقت شروع ہو گیا. اللہ اکبر. بہرحال اس حالت میں اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے لو، میں ہی چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے. چونکہ جگہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ اگر اجازت دے دیں، بخوشی اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے رکھ دینا. چنانچہ اجازت لینے کے لیے صاحبزادے گئے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں، اور کیوں نہ روتی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگایا تو واحد انسان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یعنی آپ نے جب ان سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ناپاک بیوی نہیں دے سکتا. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار سیدنا عمر فاروق نے اس شان سے کیا تھا تو سیدہ عائشہ اس موقع پر ان کے اس احسان کو کیسے بھول سکتی تھی. اور اللہ رب العزت کا تو معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے اپنے الفاظ جو ادا کیے قرآن مجید نے بیائی نہیں، وہی نقل کیے سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن مجید میں بہت سی آیات وہ ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے. آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی چاہتا تھا کہ عورتوں کے سامنے مرد آ جاتے ہیں اور مرد عورتوں کے سامنے آ جاتی تھی، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس میں اچھے برے ہر طرح کے انسان ہوتے تھے، آپ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، پردے کے احکام نازل ہو گئے. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کیا کرو. اور اسی طریقے سے قیدیوں کا معاملہ تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی سیدنا صدیق اکبر کی رائے کے مطابق تھی، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا انہوں نے رائے دوسری دی. قرآن مجید جو نازل ہوا سیدنا عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوا کہ اس معاملے میں عمر فاروق صحیح، ان کی رائے صحیح اور درست تھی، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تاکہ کفر کی جو کفر کی طاقت نیست و نابود ہو جائے. اور سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو وہ یہ سمجھتے تھے ممکن ہے بعد میں یہ لوگ جو بچ جائیں گے اسلام لے آئیں اور جو فدیے میں مال وصول ہوگا اس سے اہل اسلام کے حالات سدھر جائیں. تو بہرحال کھوٹ نیت میں خرابی کسی کے نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس پہ کوئی عتاب نہیں آیا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت لی حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنے بیٹے کے ذریعے سے, انہوں نے کہا کہ بعض روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے انہوں نے کہا کہ جی تو میرا چاہتا تھا کہ میں یہاں دفن ہوں, اس لیے کہ یہاں میرے والد ابوبکر صدیق ہیں, یہاں میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہاں پر مدفون ہوں ان کے قریب, لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں ان کی خدمات اسلام کی بنا پر. اسلامی خدمات ان کی اتنی ہے کہ میں اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتی ہوں. چنانچہ اجازت دے دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدفون ہوئے اور قیامت تک مدفون رہیں گے انشاءاللہ. اور یہیں سے قیامت کے لیے جب قیامت قائم ہوگی نفخہ ثانی پھونکا جائے گا, یہیں سے اٹھیں گے لوگ, قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو یہیں سے ابتدا ہوگی, یہیں سے اٹھیں گے لوگ. تو بڑے خوش نصیب ہیں جو زندگی میں بھی ساتھ رہے, مر کے بھی ساتھ رہے, اٹھیں گے بھی تو ساتھ اٹھیں گے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوں گے, دائیں جانب ابوبکر صدیق ہوں گے, بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے, اور اس طرح سے تینوں ساتھی جو ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے. اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے کیسا مقام انہیں عطا فرمایا. ان سے محبت رکھنا, ان کا ذکر کرنا, یہ بھی ایمان کا جز ہے, حصہ ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام, یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی سال کی جو شروعات ہیں وہ شہادت سے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل تھے, اسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نماز, یعنی باوجود اس کے کہ حملہ ہوا زخمی ہو گئے اور اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدے میں اپنی گردن کٹائی, آخری وقت تک سر سجدے میں رہا. اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں میں آپس میں بھی کیسی مماثلت تھی, مناسبت تھی, محبت تھی. ان سے محبت جزو ایمان. صحابہ کرام باہم آپس میں بھائی بھائی تھے, ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا, اور اگر تھا بھی تو ان کا اپنا ذاتی معاملہ تھا. عام مسلمانوں کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سے ان کے معاملات کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں کہ ان میں کیا اختلاف تھا, تم نے کس کا ساتھ دیا تھا, اس قسم کی کوئی بات نہیں. سب سے محبت رکھو اور ان کے جو معاملات ہیں انہیں تک رہنے دو, وہ جانے اللہ تعالی جانے, ہم سے ان کے بارے میں کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی. اس لیے اس ذہن میں خوب رکھنا چاہیے. بعض لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کم کرتے ہیں, تو بعض سیدنا حسین کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاند پر تھوکنے سے تو تھوک خود ہی اپنے آپ پر آتا ہے, چاند کا کوئی نقصان نہیں. اس لیے سارے کے سارے چاند اور ستارے ہیں. صحابہ کرام کا جب ذکر ہو تو محبت کے ساتھ ہو, عقیدت کے ساتھ ہو, اور ان کے طریقوں پر چلنے میں ہمارے لیے نجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کسی کا بھی دامن تھام لیں گے انشاءاللہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. اور خدا نہ کرے اگر صحابہ کرام سے ہمارے دلوں میں بغض ہوگا, عداوت ہوگی, ان کے خلاف ہماری زبانیں دراز ہوں گی, ان کو برا بھلا کہیں گے علیہ باللہ, تو آپ سوچ لو کہ اپنا ٹھکانہ ہم کہاں بنا رہے ہیں. یہ محسن اسلام ہیں, انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے, تکلیفیں اٹھا کر نہ جانے کس طرح سے کس کس طرح تکلیفیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا، ورنہ آج ہمیں دین کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہوتی. الحمدللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ان سب سے اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرما، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء ما من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا. اے اللہ ہم محبت رکھتے ہیں صحابہ کرام سے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارا حشر اصحاب رسول کے ساتھ فرمائیے. اے اللہ ان کے غلاموں میں اور غلاموں کے غلاموں میں ہمارے شمار فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.